बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج پیر ہے، خرداد کی 3، مئی کی 24 اور شوال کی 12 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسکری نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام زاویہ نگاہ. زاویہ نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید. پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت یہی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. تحریک حماس نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ صہیونیوں کے مقابلے میں تمام آپشنز میز پر موجود ہیں. ہندوستان میں کرونا کی شدت کے دوران دہلی اور یو پی سمیت مختلف ریاستوں نے لاک ڈاؤن کی مدت بڑھا دی ہے. ایران کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ جوہری توانائی کے عالمی ادارے کو اب ایٹمی تنصیبات کے فوٹیج تک رسائی کا حق حاصل نہیں. اور یمن کی قومی سالویشن حکومت کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے ایک رکن نے کہا ہے کہ یمن پر حملے اور محاصرے جاری رہنے کی صورت میں سعودی اتحاد کے ٹھکانوں پر شدید حملے کیے جائیں گے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. تحریک حماس نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ صہیونیوں کے مقابلے میں تمام آپشنز میز پر موجود ہیں. تحریک حماس کے نائب سربراہ موسیٰ ابو مرزوق نے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کے باوجود ہم نے طاقت کا توازن پوری طرح سے درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے. استقامتی محاذ نے دفاعی قوت کے میدان میں غیر معمولی تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی استقامتی محاذ ہر طرح کے سیناریو کا مقابلہ کرنے اور کسی بھی آپشن کو بروئے کار لانے کے لیے تیار ہے. حماس کے نائب سربراہ نے کہا کہ ہم نے صہیونی حکومت تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ ہماری ریڈ لائن ہے. انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کو یہ پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ بیت المقدس کے دفاع کے لیے بھرپور عزم اور طاقت موجود ہے. اس سے قبل صہیونی حکومت کے تجزیہ کار یارون ابراہیم نے بھی اپنی حکومت کے سیکیورٹی ڈھانچے میں نمایاں کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی گروہوں کے میزائلی حملوں کے بعد لاکھوں اسرائیلی اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے علاقوں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں اور انہیں معمولی امن و سیکیورٹی بھی میسر نہیں ہے. صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف بلیک فلیگ نامی مظاہرے پھر سے شروع ہو گئے ہیں. بلیک فلیگ نامی اسرائیلی گروہ نے ایک بار پھر مغربی بیت المقدس میں صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کے گھر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. صہیونی حکومت کی سیکیورٹی ایجنسی نے اس موقع پر نتن یاہو کی رہائش گاہ کی جانب جانے والی سڑک پر بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا تھا. بلیک فلیگ نامی گروہ اور کئی دیگر ادارے گزشتہ کئی مہینے سے نیتن یاہو کی مالی بدعنوانی اور بد انتظامی کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ مظاہرین نیتن یاہو کی مالی بدعنوانی اور کرونا کا مقابلہ کرنے میں ان کی ناقص و کمزور کارکردگی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے سرکردہ مذہبی اور سماجی رہنماؤں نے اسرائیل کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کی اور فلسطینی کاز سے یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ فرینڈز فار فلسطین کے نام سے منعقدہ آن لائن پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مختلف رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کا فوری حل یہ ہے کہ القدس اور دیگر مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کا فوری خاتمہ کیا جائے اور اسرائیل کو اس کے تمام ظالمانہ اور جارحانہ ارادوں اور اقدامات کو روکنے پر مجبور کیا جائے۔ ان رہنماؤں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے سابق ممبر پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کمیٹی آف پارلیمنٹیرینز کے ممبر کے سی تیاگی نے کہا کہ ہمیں اس مسئلے کو مذہبی نہیں بلکہ انسانی ہمدردی کے نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے قائم مقام سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ مسجد الاقصی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے اور اس کے ساتھ ان کے مذہبی جذبات وابستہ ہیں۔ انڈیا فلسطین سولیڈیریٹی فورم کے نائب صدر شاہد پردھان کا کہنا تھا کہ دنیا کے تمام انصاف پسند ممالک کو نہ صرف اس کھلی جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے بلکہ اسرائیل کو جارحیت سے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لانا چاہیے۔ ہندوستان میں کرونا کی شدت کے دوران دہلی اور یو پی سمیت مختلف ریاستوں نے لاک ڈاؤن کی مدت بڑھا دی ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ دہلی کے شہریوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے کرونا سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کو ایک ہفتے کے لیے مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی نے کہا کہ لاک ڈاؤن اگلے پیر کی صبح 5 بجے تک بڑھایا جا رہا ہے اور پابندیاں پہلے کی طرح جاری رہیں گی۔ دوسری جانب ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں بھی وزیر اعلی یوگی نے آئندہ 31 مئی تک لاک ڈاؤن جیسی پابندیوں کی مدت میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ اس درمیان ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 2,40,000 سے زائد نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 2,40,800 سے زائد معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں 3,700 سے زائد لوگ کورونا سے اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ہندوستان میں متاثرین کی کل تعداد 2,65,30,000 سے زیادہ ہے۔ دوسری جانب برطانوی خبر رساں ایجنسی رویٹرز نے الہ آباد میں گنگا ندی کے کنارے دفن کی گئی لاشوں کی تصویر جاری کر دی ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ مرکزی اور ریاستی حکومتوں پر جم کر غصہ نکال رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور پچھلے چند روز کے دوران کرونا کے یومیہ مریضوں کی تعداد 4,000 سے کم بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 3,084 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں کرونا سے یومیہ اموات بھی 100 سے کم ہو گئی ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے میں 74 افراد کے انتقال کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 20,221 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ کرونا مثبت آنے کی شرح بھی 8% سے کم ہو کے 4.96% ہو گئی ہے، جبکہ کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد بھی کم ہو کر 62,620 رہ گئی ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق ملک کے 4 بڑے شہروں میں اتوار کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا۔ قومی دارالحکومت دہلی میں ڈیزل پہلی بار 84 روپے فی لیٹر عبور کر گیا، جبکہ یہ پیٹرول بھی تاریخی لحاظ سے اعلیٰ ترین سطح پر ہے۔ قبل ازیں ہفتے کے روز قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔ پچھلے 4 مئی سے اب تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 12 مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے۔ جارجیا کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان سے جارجیا کے فوجیوں کا انخلاء شروع ہو گیا ہے۔ جارجیا کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ جارجیا کے 100 فوجی افغانستان سے واپس آ رہے ہیں۔ جارجیا کے یہ فوجی مزار شریف کے مارمال کیمپ میں جرمن فوجیوں کے زیر کمان تعینات تھے۔ نیٹو کے اتحادی ممالک نے اپریل 2021 میں فیصلہ کیا تھا کہ 1 مئی سے اپنے فوجیوں کو افغانستان سے باہر نکالنا شروع کر دیں گے، آئندہ مہینوں میں انخلاء کا کام مکمل ہو جائے گا۔ جارجیا کے فوجی 2004 سے افغانستان میں نیٹو کے آپریشن کا حصہ رہے ہیں۔ انخلاء سے پہلے افغانستان میں جارجیا کے 860 فوجی تعینات تھے۔ ایران کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ جوہری توانائی کے عالمی ادارے کو اب ایٹمی تنصیبات کے فوٹیج تک رسائی کا حق حاصل نہیں۔ اتوار کے پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ آئی اے ای کے لیے ایران کی ایٹمی تنصیبات کی ویڈیو فوٹیج تک رسائی کی مدت 22 مئی کو ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ معاہدے کے تحت 3 ماہ کے لیے دی جانے والی رسائی کی مدت ختم ہونے کے بعد اب آئی اے ای کو ایٹمی تنصیبات کی فوٹیج فراہم نہیں کی جا سکتی۔ اسپیکر قالیباف نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے اسٹریٹجی قانون پر عمل درآمد ضروری ہے اور رہبر انقلاب اسلامی بھی اس امر کی تاکید فرما چکے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ 95% پابندیوں کے خاتمے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے اجلاس میں ویانا مذاکرات کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ 95% پابندیاں اٹھانے پر اتفاق ہو گیا ہے، جبکہ باقی ماندہ 5% پابندیوں کے بارے میں مذاکرات جاری ہیں۔ یمن کی قومی سالویشن حکومت کے اعلیٰ سیاسی کونسل کے ایک رکن نے کہا ہے کہ یمن پر حملے اور محاصرے جاری رہنے کی صورت میں سعودی اتحاد کے ٹھکانوں پر شدید حملے کیے جائیں گے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی قومی سالویشن حکومت کے اعلیٰ سیاسی کونسل کے ایک رکن محمد علی الحوثی نے یمن کے خلاف حملے اور محاصرہ جاری رہنے کے بابت خبردار کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم فلسطینیوں کی اسرائیل پر فتح اور اس کے اثرات نیز اسباب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے فلسطین فاؤنڈیشن کے سینئر رکن اسرار عباسی صاحب۔ اسرار عباسی صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔
وعلیکم السلام جی۔
اسرار عباسی صاحب، اگر ہم فلسطینیوں کی اس فتح کے اسباب کا مختصر جائزہ لینا چاہیں تو آپ کی نظر میں وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں کہ جنہوں نے فلسطینی قوم کو اور خاص طور سے ایک چھوٹے سے گروپس کو کہ جو غیر منظم گروپ بھی ہے اس کو اسرائیل جیسے، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک بہت طاقتور ملک ہے اور تو طاقتور حکومت ہے، اگرچہ ہم اس کو ملک اور نیشن تصور نہیں کرتے، ایک طاقتور ریاست کے طور پر دنیا میں اس کو پیش کرتی ہے، ایک بڑی طاقت کے طور پر پیش کرتی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے نتیجے میں فلسطینیوں کو اپنی باوجود کمتری یعنی اس لحاظ سے کہ فوجی اور عددی اکثریت ان کو حاصل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے؟
بہت شکریہ جی، بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے کیا اور بہت مؤثر سوال آپ نے پوچھا۔ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جذبہ ایمانی، وہ جذبہ ایمانی جس کی وجہ سے انہوں نے میزائل کے سامنے پتھر اٹھا کے بھی ریزسٹنس کی، اور گزشتہ 73 سال سے انہوں نے نسل در نسل اس جذبہ ایمانی کے تحت اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور باطل کے سامنے حق پر کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ کامیابی حاصل کی. اور یہ کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم فلسطینی قوم نے, عورتوں نے, بچوں نے, بزرگوں نے, سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. میں ان دودھ پیتے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ جو شاید بمشکل چل سکتے ہیں پیروں پیروں, لیکن ان کے ہاتھ میں بھی پتھر اس بات کی علامت ہے کہ وہ باطل کی اس طاقت سے خوف زدہ نہیں ہے بلکہ اپنے حق پہ ہونے والی طاقت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ ابل کی آزادی کے لیے 73 سالہ جدوجہد میں یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ آیا ہے, اور اس وقت جب طاقت کا توازن تبدیل ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ اتنی شدید مزاحمت اس کو کہ 73 سال میں لاتعداد شہادتوں کی داستانیں رقم ہیں فلسطینیوں کے خون کی, لیکن اس دفعہ جو ریزسٹنس کی گئی, جس طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا اسرائیلی فوج کو, میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ القدس کی آزادی بہت قریب ہے. اور میں یہاں پر ان اسلامی ممالک کو, ایران کو, پاکستان کو, ترکی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے کھل کے فلسطین کے شکر پر بات کی. اور ان اسلامی ممالک کے لیے بھی یہ تھوڑا سا الارمنگ ہے کہ جو اس مسئلے پر ابھی تک خاموش ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ وہ ایران, پاکستان اور ترکی کی طرح کھل کے فلسطین کی پشت پر آ کر کھڑے ہوں اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے وہ حق استعمال کریں کہ وہ اب حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور باطل کے سامنے وہ سینہ سپر ہیں.
صحیح, بہت شکریہ. فیروز میٹھی پور والا صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, سربراہ ہیں فلسطین سولیڈریٹی فورم کے. جناب فیروز میٹھی پور والا صاحب, السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید. فیروز صاحب, اسرار عباسی صاحب نے طاقت کے توازن کی تبدیلی کی بات کہی خطے میں. ظاہر ہے کہ فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ جس کے پاس کل تک پتھر تھے, اس سے پہلے وہ خالی ہاتھ تھے, لیکن آج وہ میزائل ٹیکنالوجی تک پہنچ گئے. طاقت کے توازن کی اس تبدیلی میں کن قوتوں کا کردار ہے آپ کے خیال میں؟
بیسیکلی یہ تو کلیئر ہے کہ بیلنس آف پاور بدل رہا ہے, اور یہ 11 دن کے جنگ کے پہلے کی بات ہے. آپ دیکھیں گے لگاتار سن 2000 سے جب پہلی بار لیبنان سے اسرائیل کو نکلنا پڑا, لیبنیز ریزسٹنس نیملی حزبولہ سے ہارنے کے بعد. اور یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ جب حزبولہ کا ریزسٹنس شروع ہوا تو وہ ٹائم کے جو فلسطینی تھے انہوں نے حزبولہ کو ٹریننگ دی تھی.
صحیح.
تو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر کے, ایک دوسرے کے ساتھ سیکھتے وہاں کا ریزسٹنس آج مضبوط روپ سے کھڑا ہوا ہے. دوسری جو بار اسرائیل کو نکلنا پڑا وہاں سے, وہ سن 2003 اور 2005 کی بات تھی.
جی.
جب غازہ میں سے ایرل شرون کے ٹائم پہ یہ پہلا ٹکڑا ہے زمین کا فلسطین کا جو آزاد ہوا. تیسری بار ہم لوگ دیکھتے ہیں سن 2006 میں.
جی.
جب لبنان پہ حملہ ہوا اور حزبولہ اور نیشنل ریزسٹنس نے 33 یا 34 دن کی جنگ کے بعد جو اسرائیلی ملٹری کا ایک بڑا حملہ ہوا تھا, 20,000 کی سینا, ٹینک, شپس, جیٹس,
جی
پورا, مطلب ان کا تو تھا کہ بیروٹ ہی واپس ان کو قبضہ کرنا تھا.
صحیح.
بیروٹ کو تو دور کی بات تھی, وہ 35 دن کے بعد ایک انچ لیبنان کا لینے پائے تھے.
صحیح.
بیلنس آف پاور بدل رہا تھا بعد میں, اسی لیے انہوں نے سیریا پہ حملہ کیا اور یہ جو جنگیں یمن پہ ہوئی, اس سے لے کر لیبیا پہ ہوئی, یہ سب جگہ پہ, خاص کر کے سیریا اور یمن میں یہ لوگ ہار چکے.
صحیح.
تو ایک بیلنس آف پاور تو بدل رہا تھا. اور اس کے بعد اس بار جو تماشے کیے ہیں نتن یاہو نے اپنی پرائم منسٹر بچانے کے لیے اور جیل نہ جانے کے لیے, اس کو اندازہ نہیں, اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ ایک بہت بڑا اوپننگ ابھی پیلسٹین ریزسٹنس کو مل چکا ہے اور پوری ایک گلوبل موومنٹ کھڑی ہو چکی ہے, چاہے وہ شیخ جرہ کی بات ہو, ڈیمسکس گیٹ کی بات ہو, باب العمود یا مسجد اقصی پہ. اور ویسے مسجد اقصی پہ تو آج صبح بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے.
جی.
وہاں کے ورشپرز پہ, وہ کٹر یہودی زائنسٹ آج بھی حرم شریف آئے تھے, تو ان کا تو ایجنڈا بھی چل رہا ہے. مگر اتنا ہے کہ یہ 11 دن کی جنگ کے بعد, اور یہ اس لیے یہ جنگ ہے کیونکہ اس بار حماس نے ان کو وارن کیا. جب شیخ جرہ اور الگ صاحب پہ ان کی گنڈا گردی چل رہی تھی, تب ویسٹ بینک سے آواز آ رہی تھی کہ ان کو سبق سکھا دو غازہ, تو وہ آوازیں سنی غازہ نے اور وہاں سے یہ راکٹ فائرنگ شروع ہوئی. जो 2.5-3 किलोमीटर के रॉकेट थे वो बन गए 250-300 किलोमीटर के रॉकेट। इनको अंदाजा नहीं था, किनको लगा ये इनसे इनकी इनकी औकात ही नहीं हमको वो छोटे मोटे दिवाली के पटाखे के अलावा। और उसके बाद ये बात हुई है कि रॉकेट फायर जरूर गाजा से शुरू हुआ मगर उनके टारगेट स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक थे, इनकी तरह नहीं थे कि सिविलियन इलाके में बमबारी करनी। ओके, तो एक मॉरल पोजिशन लेकर भी गाजा का जो रेजिस्टेंस है, पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस है जो अपना गाजा का, उन्होंने ये किया है। तो देर इज नाउ ए डिफरेंट बैलेंस ऑफ पावर, एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर तेजी से बदल रहा है मेरा बोलना है। और उसमें हम लोग और एक बात इंपॉर्टेंट देखेंगे कि सऊदी अभी यमन से रिट्रीट कर रहा है, सऊदी सीरिया के साथ समझौता करने के तैयार है, यूएई ने तो कर ही लिया है, ईरान और सऊदी और ईरान की बात हो रही है वाया बगदाद, तुर्की और सऊदी की बात हो रही है, तुर्की और इजिप्ट की बात हो रही है। तो पिछले 10 सालों में जो वहां के मुस्लिम कंट्रीज ने बर्बाद किए ईरान को छोड़कर, ईरान ने तो पहले से बात की थी कि यूनाइट हो जाओ, एक बड़ा शत्रु है हमारे सामने, देयर इज अ बिग एनिमी, यहाँ साम्राज्यवाद और कॉलोनियलिज्म हमारा शत्रु है, एक साथ हो जाओ। ओके, अब फिलिस्तीन के नाम पे बोलो एक साथ हो जाओ, कुरान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, कोई भी तरीके से एक साथ हो जाओ, बात समझ नहीं रहे थे, मान नहीं रहे थे।
सही,
नॉर्मलाइजेशन भी आज हार चुका है, ट्रंप का पूरा कुशनर का पूरा प्लान फिलिस्तीन ने हरा दिया है। और एक और एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार पूरा फिलिस्तीन एक हो चुका है।
सही,
बहुत सालों के बाद आफ्टर 1930 जो 1948 इसराइल पैलेस्टाइन जिसको हम लोग इसराइल आज बोल रहे हैं,
जी
वहां की आवाम खड़ी हो गई है, गाजा, वेस्ट बैंक, जेरूसलम, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, पूरी दुनिया की जो फिलिस्तीनी आवाम है वो
सही
फिर से एक रूह बन चुकी है, देयर वन बॉडी अगेन,
सही
देयर वन पीपल अगेन।
ठीक है असरा, जी
व्हाट वी आर विटनेसिंग नाउ,
जी जी,
आई बिलीव इज द एंड गेम, इज द एंड गेम। और जैसे जैसे इसराइल वीक होता जाएगा तो उसके बाद जिसको छोड़ के रखा है इस इलाके का पुलिस और दादा गुंडा बनने के लिए,
सही,
उसके बाद अगर इट इज नॉट वर्थ सपोर्टिंग इसराइल, आई थिंक बहुत सारी चेंजेस आने वाली है। नाउ इट इज अ मैटर ऑफ बींग यूनाइटेड एंड कैरिंग ऑन टू सपोर्ट द रेजिस्टेंस इन गाजा, वो अभी इम्पोर्टेंट, आई एम सॉरी, इन पैलेस्टाइन।
ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया एसरार अब्बासी साहब, इन्होंने बड़ा इशारा आपकी बात को आगे बढ़ाया जनाब फिरोज मीठीपुर वाला साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक चेंज है जो खित्ते में आ रही है, यकीनन स्ट्रेटेजिक चेंज आ रही है। गजा की जंग फिलहाल बंद हो चुकी है लेकिन इसराइल की जानिब से जो खतरात हैं वो बदस्तूर बरकरार हैं। हमने ये देखा कि मौजूदा सूरत हाल में काफ़ी हद तक मोबिलाइजेशन आलम इस्लाम के अंदर दिखाई दी, अवामी सतह पर भी और हुकूमतों की सतह पर भी दिखाई दी, अगरचे बाज़ हुकूमतें खामोश रहीं और उन्होंने जिनकी जानिब आपने भी इशारा किया बाज़ हुकूमतों ने मोबिलाइजेशन दिखाई, लेकिन जाहिर है कि इसराइल का ख़तरा फ़िलहाल पूरी तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है। गज़ा की तामीर नौ अपनी जगह पर, लेकिन इसराइल के जानिब से जो ख़तरात हैं उनको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि फ़िलहाल जो मोबिलाइजेशन आलम इस्लाम के अंदर दिखाई दे रही है उसको बाकी रखने की कितनी ज़रूरत है?
जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की मोबिलाइजेशन इस दफा हुई है इससे पहले शायद इतनी शिद्दत से कभी नहीं हुई, और अब इस इशू को ठंडे नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले कुछ सालों से इसराइल का जो इशू था, फलस्तीन का जो इशू था, वो थोड़ा सा मतलब ठंडा पड़ता जा रहा था, लेकिन मौजूदा रेजिस्टेंस ने उसमें एक नई रूट फूंक दी। और मैं यहाँ शहीद कासिम सुलेमानी साहब का किरदार इसमें बहुत अहम है कि जिनको शहीद अलकुद्स कहा जाए तो भेजा नहीं होगा, उन्होंने जिस तरीके से फलस्तीनियों को रेजिस्टेंस के लिए तैयार किया और जिस तरीके से उनको ट्रेन किया, मैं समझता हूँ आज उनकी रूह भी जो है वो मुतमईन होगी। मुसलमान ममालिक को देखें, कुछ इसमें कोई शक नहीं है कि अवामी सतह पे कोई भी इस्लामिक कंट्री हो उन्हों अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े, लेकिन बेशतर हुक्मरान, अच्छा हुक्मरानों में भी कुछ बादशाहते हैं और कुछ में डेमोक्रेटिक्स हैं, उनकी कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो खुल के अमरीका या इसराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकते, लेकिन तीन चार मुल्क जिसका मैं बार बार कह चुका हूँ, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, और इस तरह अगर और चार पांच मुल्क खुल के खड़े हो गए और जिस तरह एक मुश्तरका फोर्स बनाने की बात की जा रही है पाकिस्तान और टर्की की तरफ से, और ईरान भी उसको इंडोर्स कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इस मसले का हल करना पड़ेगा, क्योंकि खित्ते के अमन के लिए مسئلہ فلسطین کا حل ازاد ضروری ہے
صحیح.
اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو فیروز صاحب نے کی کہ جو ریزسٹنس انہوں نے کی وہ بڑی ٹارگیٹڈ تھی, انہوں نے سویلین آبادیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جس طرح اسرائیلی فلسطینیوں کی سول آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے, اس طرح فلسطینیوں نے ان کی سول آبادیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا, اور یہ مورل ہائی گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے کام کیا, اور اسی سے پوری دنیا کے اندر ان کی ایک امیج بلند ہوا کہ انہوں نے اپنے سیلف ڈیفینس, اور میں یہاں سمجھتا ہوں کہ ان عالمی تنظیموں کو بھی اپنا کردار, دیکھیں اقوام متحدہ کا کردار اس میں اب تک بڑا شرمناک ہے, او آئی سی کا سمٹ ضرور ہوا لیکن او آئی سی میں بیشتر ممالک نے
صحیح
کھل کے بات نہیں کی. ان سب کو, تمام اسلامی ممالک کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر فلسطین کا مسئلہ حل نہ ہوا تو اس طرح کے مسائل دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی بڑھیں گے, اس طرح کشمیر میں ہوا کیونکہ کشمیر میں آج وہی پالیسی اپنائی جا رہی ہے جو فلسطین میں کی گئی, جس طرح اس کی خصوصی حیثیت ختم کر کے میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کیا کرنے کی سازش انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے, یہ سیم پالیسی ہے. تو تمام مسلم حکمرانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے اس وقت فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار حل نہ ادا نہ کیا
صحیح.
تو آنے والے وقت میں ان کے لیے بھی وہی مسائل پیدا ہوں.
بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے, اور زاویہ نگاہ کی پوری ٹیم کو, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, بدل جائے مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے, مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے, مجھے نا سروری نا بادشاہی کی تمنا ہے, تیرے محل گدائی مجھ کو مل جائے, تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے, الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے, نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے, قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے, اسے بھی اپنے جلووں کا بس اب دیدار مل جائے, الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید۔
صبح امید۔
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے والا آدمی ایسی گواہی دینے کے بعد اپنی جگہ سے قدم نہیں بڑھا پاتا کہ اس پر جہنم واجب ہو جاتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور اسی کی ایک شاخ جھوٹی گواہی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں جھوٹی گواہی کو شرک کے مساوی قرار دیا ہے، یعنی بتوں سے پرہیز کرنے کے بیان کے ساتھ ہی جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے بھی پرہیز کا حکم آیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں لفظ زور آیا ہے، اس سے مراد جھوٹ ہے، جبکہ ایسی ہی آیتیں غنا اور گانے کے موضوع میں بھی آ چکی ہیں، اور لفظ زور کے معنی بعض روایتوں کی روح سے غنا یا گانا بجانے کے بھی ہیں۔ دراصل لفظ زور ہر باطل اور ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، اور ان میں سر فہرست گانے بجانے کے علاوہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی بھی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی شخص کسی مسلمان آدمی کا مال اس سے چھین لینے کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو خدا اسی وقت اس جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے سخت شولوں والی آگ کا عذاب لکھ لیتا ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی بھی انسان کے خلاف جو شخص جھوٹی گواہی دے گا، اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقوں کے ساتھ اس کی زبان سے لٹکا دیا جائے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا کوئی حق ضبط کرے گا، تو خداوند عالم اس وقت تک اس کے رزق سے برکت ہٹا لے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ جو شخص حاکم شرع کے سامنے گواہی چھپائے گا، یا کسی مسلمان آدمی کا خون بہانے یا اس کا مال چھین لینے کی نیت سے جھوٹی گواہی دے گا، وہ قیامت کے دن اس حال میں محشور ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تا حد نگاہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور اس کے چہرے پر خراشیں لگی ہوں گی، اور لوگ اسے اس کے نام اور نسب سے پہچانیں گے۔ ظاہر ہے قول زور یا ہر جھوٹی بات میں جھوٹی گواہی بھی شامل ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ ایک تو خود جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، دوسرے ایک مسلمان پر بہتان بھی جھوٹی گواہی میں ہوتا ہے، بہتان بھی گناہ کبیرہ ہے، اور تیسرے یہ کہ جھوٹی گواہی کی بنیاد پر کسی مظلوم پر ظلم ہو جاتا ہے، اور ظلم خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جھوٹی گواہی کے ذریعے آدمی ناجائز مال کو اپنے لیے ظاہری طور پر جائز ثابت کرنا چاہتا ہے۔ حرام خدا کو حلال ظاہر کرنا خود ایک گناہ کبیرہ ہے، اور دوسروں کا حق غصب کرنا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھوٹی گواہی اس لیے ایک سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ یہ متعدد گناہان کبیرہ کا مجموعہ ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ آدمی جھوٹ کو جھوٹ جانتے ہوئے جھوٹی گواہی دے یا بغیر یقین کے یوں ہی گواہی دے ڈالے جو حقیقت میں جھوٹی ہو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آدمی پر واجب ہے کہ وہ اس وقت تک گواہی نہ دے جب تک اسے اپنے سچا ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت تک کوئی گواہی مت دو جب تک کہ تمہیں اس کے بارے میں ایسا یقین حاصل نہ ہو جیسا یقین تمہیں اپنی ہتھیلی کے وجود کے بارے میں ہے۔ گواہ کو صرف وہی گواہی دینی چاہیے جس پر اسے یقین ہو۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جھوٹی بات سے پرہیز کرو، خدا کی خاطر خود کو برائیوں سے پاک رکھو اور شرک نہ کرو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید علی حسن رضوی صاحب، محلہ کاظمین، لکھنؤ، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے خط لکھنے کو سوچ رہا تھا مگر عدیم الفرصتی مانے رہی۔ آپ لوگ پروگرام بہت عمدہ ترتیب دیتے ہیں اور سامعین کی آرا کا بہت خیال کرتے ہیں، اور ایسا پروگرام ترتیب دیتے ہیں جس سے ہر عمر کے افراد کو فائدہ پہنچے، کیونکہ جو بات ریڈیو تہران پیش کرتا ہے وہ کہیں بھی سننے کو نہیں ملتی۔ خدا کا شکر و احسان ہے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سید علی حسن رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام الہی خلقتوں اور کائنات میں موجود چیزوں سے درس لینے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا کرتے تھے۔ ایک دن بیابان میں ایک شخص کو دیکھا جو بلند آواز سے نماز پڑھ رہا تھا اور عبادت میں مشغول تھا۔ حضرت ابراہیم کو اس کی نماز دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور انتظار کرنے لگے کہ اس کی نماز ختم ہو تو اس سے کچھ باتیں کریں، مگر اس کی نماز طولانی ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے اس شخص کو اشارہ کیا اور فرمایا کہ مجھے تم سے کام ہے، اپنی نماز ختم کرو۔ عابد نے اپنی نماز ختم کی اور جناب ابراہیم کے پاس گیا۔ حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا، کس لیے تم نماز پڑھتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اپنے پروردگار کے لیے۔ جناب ابراہیم نے پوچھا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا، میں تم سے بہت خوش ہوا ہوں، میں تمہیں اپنا بھائی بنانا چاہتا ہوں، تمہارا گھر کہاں ہے؟ عابد نے کہا کہ آپ میرے گھر نہیں پہنچ سکتے۔ جناب ابراہیم نے پوچھا، تمہارا گھر ہے کہاں؟ مرد نے جواب دیا، سمندر کے بیچ میں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، تو پھر تم کیسے وہاں جاتے ہو؟ مرد نے جواب دیا کہ میں پانی پر چل کر جاتا ہوں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ خداوند عالم شاید میری بھی مدد کرے اور میں بھی پانی پر چل کر گزر جاؤں، چلو اٹھو ساتھ چلتے ہیں۔ دونوں وہاں سے چل دیے اور جب سمندر کے کنارے پہنچے تو عابد نے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنے لگا، حضرت ابراہیم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اس شخص کو بہت تعجب ہوا۔ جب دونوں گھر پہنچ گئے تو جناب ابراہیم نے کہا کہ آؤ مل کر دعا کرتے ہیں، تم دعا کرو اور میں آمین کہتا ہوں، یا میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہو۔ عابد نے کہا کہ میں دعا نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، کیوں؟ عابد نے کہا، 3 سال سے ہر روز دعا کر رہا ہوں لیکن ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ جب تک میری دعا قبول نہیں ہوگی اس وقت تک مزید دعا کرنے میں مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، تمہاری دعا ہے کیا؟ عابد نے جواب دیا، ایک دن ایک نماز میں ایک بچے کو دیکھا جس کا چہرہ بہت ہی نورانی اور خوبصورت تھا، جو بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ بچہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا کہ یہ خوبرو بچہ کس کا ہے اور ان بکریوں اور جانوروں کا مالک کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں خود ہی ان گایوں اور بکریوں کا مالک ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اسماعیل فرزند خلیل اللہ ہوں۔ اس وقت میں نے دعا کی، پالنے والے اپنے خلیل کی زیارت مجھے نصیب کر دے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ابراہیم ہوں اور تمہاری دعا قبول ہو گئی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کریں گے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے۔ اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ یعنی اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 خرداد، 12 شوال اور 24 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس مئی 1543 عیسوی کو جدید علم حیت و نجوم کے بانی نیکولس کوپرنکس نے وفات پائی۔ وہ 19 فروری 1473 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق پولینڈ سے تھا۔ ابتدا ہی سے انہیں مختلف علوم کی تعلیم حاصل کرنے کی لگن تھی، جن میں ریاضیات، طب، اقتصادیات اور مذہب کے علاوہ علم فلکیات شامل تھا۔ کوپرنکس نے وسیع تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی جو جدید علم فلکیات کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ کوپرنکس پہلے یورپی ہیں جنہوں نے کائنات سے متعلق بطلیموس کے نظریات کو مسترد کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج نظام شمسی کا مرکز ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ کوپرنکس سے کئی صدی پہلے مشہور و معروف ایرانی منجم ابو ریحان البیرونی نے اپنی تالیفات میں اس کی وضاحت کی تھی۔ بارہ شوال 1030 ہجری قمری کو مشہور مسلمان عالم، فقی، منجم اور ریاضیدہ بہاءالدین محمد بن حسین آملی المعروف شیخ بہائی نے اصفہان میں وفات پائی۔ وہ 952 ہجری قمری میں لبنان کے شہر بالبک میں ایک ایرانی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ بہائی اپنی ذہانت کے باعث بہت قلیل عرصے میں ہی استاد کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور انہوں نے فقہ، تفسیر، حدیث، ریاضی، نجوم، ادب اور تاریخ میں بہت مہارت حاصل کر لی۔ چوبیس مئی 1875 عیسوی کو ہندوستان کے شہر علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹیل اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ سر سید احمد خان 69 میں انگلستان گئے اور وہاں تعلیمی نظام کا قریب سے مشاہدہ کیا تو مسلمانہ نے ہند کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کی خواہش جڑ پکڑ گئی۔ وطن واپسی کے بعد ایک جانب انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تو دوسری جانب ایک ایسے تعلیمی ادارے کے قیام کی منصوبہ بندی شروع کی جہاں مسلمانوں کے بچے جدید علوم سے آراستہ ہو سکیں۔ سر انجام 24 مئی 1875 کو محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کا افتتاح ہوا جس میں جون 1875 سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ 8 جون 1877 کو محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور 17 دسمبر 1920 کو یہی کالج مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا جو آج برصغیر کا ایک اہم تعلیمی مرکز شمار ہوتا ہے۔ چوبیس مئی سن 1966 کو اردو کے مشہور شاعر، صحافی اور ادیب نیاز فتح پوری کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1884 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن فتح پور میں حاصل کی، پھر اپنے والد کے ہمراہ لکھنؤ چلے گئے۔ 1915 میں وہ بھوپال گئے اور یہیں سے نگار رسالے کا اجرا کیا۔ 1927 میں نیاز فتح پوری لکھنؤ چلے گئے اور لکھنؤ سے بھی نگار رسالہ نکالا اور پھر اس رسالے کے عروج کا نیا دور شروع ہوا۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد وہ ایک عرصے تک ہندوستان میں ہی رہے اور حکومت ہندوستان نے ان کی عظیم خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا۔ سن 1962 میں نیاز فتح پوری پاکستان چلے گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی جہاں سے ایک بار پھر نگار رسالے کا اجرا کیا۔ چوبیس مئی سن 2000 کو صہیونی حکومت کی فوج جنوبی لبنان پر اپنے 22 سال کے قبضے کے بعد لبنانی عوام کی استقامت کے نتیجے میں اس علاقے سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوئی۔ صہیونی فوج نے 1978 میں چوتھی بار لبنان پر حملہ کیا اور 1982 میں لبنان پر ایک اور وسیع حملہ کر کے لبنان کے دارالحکومت بیروت تک پیش قدمی کی، لیکن اس وقت ظلم مخالف اسلامی تعلیمات کی وجہ سے جن کا احیاء ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دنیا میں خاص طور سے مشرق وسطی کے ممالک میں ہوا تھا، لبنان میں صہیونیوں کے خلاف اسلامی مزاحمتی تحریک کا آغاز ہوا۔ لبنان کی جہادی تنظیم حزب اللہ کے جانبازوں نے غاصب صہیونیوں کو باہر نکالنے کے لیے اپنی جد و جہد کو بتدریج تیز کیا اور 1996 میں لبنان کے عوام کے خلاف صہیونی حکومت کی فوج کا وحشیانہ حملہ اور بمباری بھی صہیونیت مخالف تحریک کو روکنے میں ناکام رہی۔ چوبیس مئی سن 1991 کو صہیونی حکومت نے دوسری بار ایتھوپیا کے مزید 14,400 یہودیوں کو مقبوضہ فلسطین منتقل کیا۔ یہ کاروائی سلیمان کاروائی کے نام سے انجام دی گئی۔ 1984 میں بھی غاصب صہیونی حکومت نے اسی طرح کی ایک کاروائی میں، جسے موسا کاروائی کا نام دیا گیا تھا، ایتھوپیا کے ہزاروں یہودیوں کو مقبوضہ فلسطین منتقل کیا تھا۔ ایتھوپیا کے ان یہودیوں کو فلاشا کہا جاتا ہے۔ یہ یہودی جن کی تعداد میں مہاجرت اور نسل بڑھنے کی وجہ سے مقبوضہ فلسطین میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی مالی حالت کی بہتری کے تل ابیب کے حکام کے وعدوں کی بنا پر مقبوضہ فلسطین آئے، لیکن آج ان یہودیوں کے ساتھ وہاں وسیع پیمانے پر سوتیلا اقتصادی اور سماجی برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کی دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فتر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.